الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة طور کا قرآن حکیم کے 27 سے پارے میں سے مطالعہ کر رہے ہیں اور اس مقام پر جو مشرکین مکہ کو دعوت توحید بھی دی گئی اور ان کے جو شبہات اور اعتراضات ہیں ان کے جوابات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے اور ساتھ ہی ایک انداز ہے سوالات کا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر اختیار کیا. اس حوالے سے تفصیلاً گفتگو کئی مرتبہ ہو چکی ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ طور کی آیت نمبر 40 پر گفتگو کی تھی جس کے ذیل میں دعوت دین کی اہمیت اور اس کی فرضیت اور دعوت دین کا کام کرتے ہوئے للہیت کا ہونا، اخلاص کا ہونا اور دوسروں سے ہمدردی کا جذبہ ہونا، بے لوس انداز سے بے غرض ہو کر دعوت دین کا کام کرنا، اس کے تناظر میں تفصیلاً کلام ہوا. اللہ تعالی ہمیں اس فریضہ دعوت دین کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورۃ طور کی آیت نمبر 41، وہی جو سوالات کا انداز تھا وہ اگلی تین آیات میں مزید جاری ہے اللہ تعالی کی طرف سے. ارشاد ہوا سورۃ طور کی آیت نمبر 41 میں، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں. سمجھایا جا رہا ہے کہ غیب کی باتیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو عطا فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم کے مطابق تمہیں حق پیش کر رہے ہیں. اب تمہارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ تم ان کی دعوت کو رد کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے جہاں سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ معاذ اللہ جو کچھ یہ پیش کر رہے وہ صحیح نہیں ہے؟ ایک اور جگہ قرآن حکیم کہتے ہیں بس یہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ گمان کی بات حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے. نبی اکرم علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ علی وجہ البصیرت ہے، وہ رب کائنات کی تعلیم کے مطابق ہے، اور ان کا معاملہ ہر دھرمی کا ہے، مشرکین کا، جو اپنے اندر کے تکبر کی وجہ سے یا دنیاوی مفادات کی وجہ سے یا اپنے ظاہر کے جو ان کے کچھ مناسب ان کو ملے ہوئے تھے، چودراہٹ ان کو ملی ہوئی تھی، اس کی محبت میں مبتلا ہو کر جانتے بوجھتے رد کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو. تو فرمایا کہ عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ام یریدون کیدا، کیا وہ کسی چال کے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ خود ہی چالوں میں گرفتار ہو جائیں گے. یہ وہ نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ مکی صورت میں عطا کر رہا ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کا معاملہ 40 برس کی عمر میں ہوا، اور اس کے بعد 13 برس اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اور اس کے بعد ہجرت کا معاملہ ہوا تو پھر 10 برس آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے. تو 13 برس مکی دور کے اور 10 برس مدنی دور کے، یہ کل 23 برس کی نبوی زندگی ہے. اس دوران میں جو مکہ مکرمہ کے 13 برس ہیں وہ تو ہیں ہی صبر کے مراحل، جہاں مصائب ہیں، مشکلات ہیں، مخالفتیں ہیں، زبانی لانتان بھی ہے، جسمانی تشدد کا معاملہ بھی ہے، اور قید کا برداشت کرنا بھی ہے. شعب ابی طالب جو ایک وادی تھی، گھاٹی تھی، اس میں مقید کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ 3 برس تک کا معاملہ ہے. یہ سوشل بائیکاٹ آپ کے گھرانے کا کیا گیا تھا. یہ سب کچھ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ کرام نے جھیلا ہے مکہ مکرمہ میں. اس تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خوب چالیں تو انہوں نے چل کے دیکھ لیں، لیکن جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ خود اپنی چالوں میں گرفتار ہوں گے. سورۃ طارق ہم میں سے کئی لوگوں کو یاد بھی ہوگی، وہ جو قرآن حکیم سورۃ طارق کے آخر میں کہتا ہے کہ یہ بھی کچھ چالے چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر فرما رہا ہے، تو اے نبی ان کو چھوڑا سا وقت دے دیجئے، جو یہ چالیں چلنا چاہیں یہ چل لیں. یا قرآن ایک اور جگہ فرماتا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے، وما کرو وما کر اللہ، اور ان لوگوں نے چالے چلی اور اللہ نے تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ام یریدون کیدا، یہ کہ کیا کسی چال کے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، فالذین کفروا هم المکیدون، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چالوں میں گرفتار ہوں گے۔ ان کی کتنی سازشیں کیوں نہ ہوں، یہ سازشیں بہرحال ناکام ہو جائیں گی۔ اللہ کا سچا کلام ہے، مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے، سورۃ طور، اور ابتدائی دور کی سورت ہے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد کا معاملہ ہے کہ ہی مشرکین مکہ ہیں کہ ان کے 70 قتل کیے گئے بدر کے میدان میں، اور 8 ہجری کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمائی، ان کے لیے تو ہے ہی ہے، مگر ان کے لائے ہوئے دین کے لیے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے لیے، اور اگر ان کی امت کے افراد، ان کے ماننے والے واقعتاً اپنے امتی ہونے کا ثبوت پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ آج بھی یہ نقشے و نظارے دنیا میں دکھا سکتا ہے۔ قرآن حکیم سورہ صف میں فرماتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور اس کے دین کو مٹا دے، بجا دیں۔ واللہ متم نور ہی ولو کری حل کافرون، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، اس کی دین کی بات پوری ہو کر رہے گی، اس کا دین غالب ہو کر بھی رہے گا چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بجا طور پر فتنوں کا دور بھی ہے، بجا طور پر اس وقت امت زوال کا شکار بھی ہے، بجا طور پر اس وقت بظاہر اندھیرے اور تاریکی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح بشارات ہیں قیامت سے قبل کے تعلق سے، کہ جن میں اس پوری زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے غالب ہونے کی بشارت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ اور یہ دین اسلام سے ایک تقاضا بھی ہے، تقاضا اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ دین کامل ہے اور قیامت تک کے لیے ہے اور خالق کا عطا کردہ ہے اور محفوظ بھی ہے اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف بھی ہے، تو اگر آج دنیا گلوبل ہو گئی ہے تو اس دین کے اندر وہ جان موجود ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اس گلوبل لیول کی دنیا کے مسائل کا حل بھی یہ دین اسلام پیش کرے۔ یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، اس پر کلام کیا ہے ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، اہل علم نے، اور اللہ تعالیٰ وہ نظارے ہم نہیں تو ہماری اگلی نسلوں کو دکھا دے، لیکن یہ بات تو قرآن میں طے ہے نا کہ لاکھ اللہ کے دین کو مٹانے کی کوششیں کی جائیں یا اس کے خلاف سازشیں کی جائیں، یہ الٹا سازشیں کرنے والوں کو پڑ جائے گا۔ وہ قرآن جو بڑا پیارا شعر کسی نے کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ کتنی کوششیں کر ڈالیں اسلام کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف، اب جن معاشروں میں یہ کام ہوئے انہی معاشروں میں اللہ نے کچھ کو اسلام کی قبولیت کی توفیق عطا فرما دی، اور وہ آگے بڑھ کر، معاف کیجئے گا، ہم بون مسلمز، ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ، ہم سے زیادہ بہتر وہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں انفرادی سطح پر۔ اجتماعی سطح کا معاملہ تو ابھی بہت بڑا قرض ہے ہمارے ذمے کہ دنیا کے سامنے اسلام کی تعلیم کے مطابق ایک نظام قائم کر کے پیش کیا جائے، جس کے لیے پاکستان ہم نے 73 برس پہلے حاصل کیا تھا، وہ قرض تو پوری امت کے کاندھوں پر ہے، اور ہم مسلمانان پاکستان پر زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ملک لیا ہی اسلام کے نام پر تھا، لیکن اس کے بعد ہم کیا کچھ کرتے اور کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال یہ امت کے ذمے بھی قرض ہے، اور خصوصاً ہم اہل پاکستان پر، کہ عطا کردہ جو نظام اللہ کا اس کو غالب اور قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ آج اگر قصاص کا قانون نافذ نہیں ہے، قصاص کا مطلب پتہ ہے نا کہ جو جرم جس نوعیت کا ہوا اس جرم کی سزا اسی نوعیت کی، کیا مطلب؟ ہم قصاص کو فقط محدود سمجھتے ہیں قتل تک، وہ تو ہے ہی ہے سورۃ البقرہ میں کہ جان کے بدلے جان کا معاملہ، لیکن سورۃ المائدہ میں پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ الفاظ ترجمے کے آ جائیں گے، کان کے بدلے کان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور دانت کے بدلے دانت۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی بدلہ ہے۔ تو جس نوعیت کا زخم لگا اسی نوعیت کا بدلہ، اور اگر کسی نے کسی کو قتل ہی کر ڈالا تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل کا معاملہ۔ آج یہ قصاص کا قانون مسلمان معاشروں میں بھی قائم نہیں ہے تو درندگی اپنے انتہا پر ہے، چاہے وہ شہروں کے اندر ہو، دیہاتوں کے اندر ہو، وہ بڑوں کو قتل کیا جاتا ہو یا بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو مار ڈالا جاتا ہو، ہم رو ہی رہے نا اس کے اوپر۔ اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگانی ہے، اگر یہ قصاص کا قانون نافذ ہوگا تو زندگیاں بچیں گی، قاتل بھی قتل کرنے سے، جس کا ارادہ تھا کہ وہ کسی کو قتل کرے وہ بھی بچے گا،
اس کو پتا ہے میں قتل کروں گا تو میری بھی گردن اڑائی جائے گی، اس کی بھی بچے گی اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی زندگی محفوظ رہے گی. یہ یونیورسل تعلیم ہے قرآن حکیم کی، اور جب کبھی جہاں کہیں بھی یہ نافذ ہوگا اس کی برکات دنیا دیکھے گی. صدر نکسن نے غالباً شاہ فیصل مرحوم سے سعودی عرب کے بارے میں پوچھا، اتنی سخت سزائیں کیوں تم نافذ کرتے ہو؟ کہا ایک تو ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہمارے رب کا حکم ہے، ایک ہی بس آل سعود میں کچھ شخص بہتر نکلا تو شاہ فیصل مرحوم تھے، باقی تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہمارے آپ کے سامنے. تو شاہ فیصل نے کہا کہ اس کی برکت کیا ہے؟ اس کی برکت یہ ہے کہ ہمارے ہاں سال بھر میں جو جرائم ہو پاتے ہیں وہ تمہارے امریکہ کے ایک اسٹیٹ میں چند دنوں میں ہو جاتے ہیں. یہ برکت ہے اس کی. کبھی طالبان افغانستان نے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم جب بات کرتے وہ طالبان افغانستان کی بات کریں، ٹی ٹی بی والوں کی بات نہیں کرتے ہم. وہ طالبان افغانستان ملا عمر مجاہد رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب انہوں نے قائم کی سزائیں، تو سکھ برادری جو کابل میں اور قندھار و دیگر علاقوں میں رہتی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم آرام سے اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے گھر میں سوتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ اگر دو ہاتھ چوری کرنے کے لیے اٹھیں گے تو چار ہاتھ کاٹنے کے لیے بھی موجود. سکھ کہہ رہے ہیں وہاں پر، ہندو کہہ رہے ہیں وہاں پر. یہ نہیں بتاتا ہمارا میڈیا، یہ نہیں دکھاتا ہمارا میڈیا، اس سے کہ پیڈ میڈیا. اصل میں ایک تو میڈیا والے پیڈ ہوتے ہیں اور میڈیا کے مالکان پیڈ ہوتے ہیں پیچھے سے. یہ خوبصورت تعلیم وہ نہیں بتاتے الا ماشاء اللہ. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اسلام کی خوبصورتی تو ہے، مگر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کا نظام قائم کرنا پڑے گا. یہ تو میں نے قصاص کی طرف اشارہ کیا. ابھی کچھ دیر آنے سے پہلے ایک آرٹیکل، ایک اچھے معروف صحافی انصار عباسی صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑے درد دل کے ساتھ کہتے بھی اور لکھتے بھی ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو خلا کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، طلاق کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی، نظام خاندان یا فیملی سسٹم ہمارا بھی برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم نے میڈیا کو کھلی اجازت دے رکھی دنیا جہاں کا گند دکھانے کی، اور اس کے بعد یہی میڈیا کہتا ہے جناب یہ ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں، بڑا ظلم ہو رہا ہے. ارے ظالم تو پہلے تم ہو، جو تم بے حیائی فحاشی اور یعنی عورت کو جو ہے تم دلین جو ہے برہنا کر کے کھڑا کر دیتے ہو. چائے کا بھی اشتہار میں آتے، معاف کیجئے گا مجھے، چائے کا اشتہار اتنا بڑا بلڈنگ کے اوپر لگا ہوا ہے اور بڑا بےہودہ قسم کا وہ جو ہے وہ قافیے کے ساتھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور پیالی اتنی سی اور عورت اتنی بڑی کہ نیچے سے لے کے چوتھے مالے تک اس کو کھڑا کر دیا، اتنی بڑی تصویر لگا دی اس کی. تو خواب خوب کسی خاتون نے کہا واٹ آر وی سیلنگ، آر وی سیلنگ دا پروڈکٹ اور آر وی سیلنگ دا وومن اور آر وی سیلنگ دا فلیش؟ ہم گوشت بیچ رہے کیا؟ کپڑے بیچو بدن تو نہ بیچو. یہ بھی آپ نے جملہ اسی شہر میں سنا ہوگا دیندار خواتین کی طرف سے، جب لون کی پروڈکشن جو ہے وہ مارکیٹنگ کی جاتی ہے، کس طرح عورت کو جو ہے وہ کم کپڑے پہنا کر پیش کیا جاتا ہے. اس مسلمان معاشرے کے اندر شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو ذرا؟ یہ ہم بھڑکاتے ہیں میڈیا، یعنی ہم بھڑکاتے ہیں سمراٹ، ہم ہی میں سے کچھ لوگ بھڑکاتے ہیں جذبات کو، اور اس کے بعد یہ ریپ کے اور زنا کے کیسز ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈھنڈو جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا. ارے ظلم تو پہلے یہ تھا کہ تم نے اجازت دے رکھی سارا گند دکھانے کی، تم نے اجازت دے رکھی ساری فحاشی اور یعنی پھیلانے کی. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ لا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ تو انگریزی کا جملہ ہمیں آتا ہے کہ نب دا ایون ان دا بلڈ والی بات ہے نا، کہ برائی کو جڑ سے اکھاڑ دو. وہ تو پہلے ہی کہتا ہے مرد اور عورت کا اختلاط آزاد نہیں ہونا چاہیے. ستر حجاب کے احکامات دیے گئے مرد عورت کے لیے، ستر جسم کا وہ حصہ جو ہر حال میں چھپانا ہو، مرد کے لیے بھی لازم عورت کے لیے بھی لازم. پھر حجاب کے احکامات ہیں، شرعی پردے کے احکامات ہیں، گانے فلمیں ڈرامے ناچ گانے ان پر پابندی، رقص سرور ان پر پابندی، شراب اس پر پابندی ہے، زنا پر سخت سزائیں ہیں، نکاح کے عمل کو آسان کیا گیا. ان تعلیمات پر عمل ہو تو گھرانے محفوظ ہوں گے، عزت پامال نہیں ہوگی، حیا محفوظ رہے گی، ورنہ جنازے نکل رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے. جائیے کسی عدالت کے کسی وکیل سے پوچھیے، وہ آپ کو مجھ سے 100 گنا زیادہ بہتر فیکٹس اینڈ فیگرز بتا دے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہمارے ہاں ماہانہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں خلا کی تعداد زیادہ ہے، خلا کی تعداد زیادہ ہے. یعنی باپ جا کے بیٹی کے بارے میں خلا مانگ رہا ہے عدالت کے اندر، اور ججز کا معاملہ بھی ایک ہی پیشی میں نمٹا کے فارغ کر دیتے ہیں. کہاں تباہی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. خیر بات ذرا دور چلی گئی، بات کیا تھی کہ اللہ کا دین کامل ہے قیامت تک کے لیے، اور اس کا فرض بھی ہے، یعنی اللہ یعنی اس کا حق بھی ہے، یوں کہیے کہ یہ ساری دنیا کے مسائل کا حل پیش کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا. تو دنیا اگر آج گلوبل ہے تو اس گلوبل سطح کے احکامات اور اس کی تعلیمات اور اس کے لیے مسائل کا حل اللہ کے دین میں موجود ہے. مگر ہمیں بھی تو اللہ وہ ایمانی جرات عطا فرمائے کہ ہم بھی دھڑلے کے ساتھ جو دو تین جمعے پہلے میں نے بات کی تھی، علل اعلان حق کو بیان بھی تو کریں اور پھر اس کا نفاذ وہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ دنیا جو سسک رہی ہے، ظلم میں پس رہی ہے، اس کو اگر کوئی امید ملے گی تو یہاں سے ملے گی جو خالق کائنات کا عطا کردہ دین حق ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، اس وقت تو قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد فرما رہے تھے اور وہاں ایک کشاکش کا معاملہ تھا۔ اس دوران میں اللہ مکی دور میں جب مصائب ہیں، مشکلات ہیں، حالات بڑے سخت ہیں اور ہر طرح سے تشدد کا معاملہ اور مخالفتوں کا معاملہ، زبانی کلامی تشدد یا کہیے کہ کریکٹر اسیسینیشن کا معاملہ اور جسمانی تشدد کا معاملہ ہو رہا ہے، اس دوران میں اللہ فرماتا ہے کہ جو چالے چل رہے ہیں یہ چالے انہی کے خلاف پڑیں گی۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ نظارے بھی دکھاتا ہے۔ 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا، 20 سال ہی ہوئے نا، 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا، اس کے بعد ان معاشروں میں اسلام کے پڑھنے کے بارے میں جتنا لوگوں کا شوق ہوا پہلے نہیں ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے 60-70 برسوں میں اسلام کے خلاف جتنا کچھ لکھا گیا ہے معاذ اللہ، وہ شاید پچھلے 300 برس میں نہیں لکھا گیا ہوگا۔ لیکن یہ بھی بالکل دوسری بات ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ شر سے خیر کو نکالتا ہے۔ دنیا جانا چاہتی ہے کہ ذرا یہ مسلمانوں کے بارے میں ایسی باتیں ذرا اور تو پڑھو، جب وہ اور پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ان کو۔ غالباً سوئٹزرلینڈ کا پارلیمنٹیرین تھا جس نے عجیب بات لکھی تھی۔ آپ جس مسجد میں ہیں اس کے مینار کو آپ دیکھیے گا، اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا، غور کیجئے گا، اس مینار کا انداز میزائل کی طرح لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آپ کو یہ جملہ سخت لگ رہا ہوگا، مجھے بھی لگتا ہے، لیکن سنیے آگے ذرا۔ وہ جو پارلیمنٹیرین تھا، نام اگزیکٹلی مجھے اس کا یاد نہیں ہے، اس نے بڑی تحقیق کرنا شروع کی کس طرح مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ تو ہے ہی دہشت گرد، ان کی تو ہر مسجد پر سمبولکلی کیا لگا ہوا ہے، میزائل لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس نے اور پڑھا ہوگا یہ لگاتے کیوں ہیں، تو پھر اور اس کو پتا چلا ہوگا جو شاید ہم مسلمانوں کے علم میں کم ہوگا، مجھے معاف کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، سورہ نور کی آیت میں اشارہ اس کا موجود ہے کہ اللہ کا گھر نمایاں نظر آنا چاہیے، اللہ کا گھر نمایاں نظر آنا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے کہ پوری مسجد میں اگر 2000 لوگوں نے بھی بیٹھنا ہے تو ہم اس کی چھت کو اتنا اوپر تو نہیں لے جا سکتے کہ درمیان میں 6 فلور ڈالے جائیں، یہ تو نہیں کیا جاتا نا، لیکن مینار خاصا اونچا بنایا جاتا ہے تاکہ دور سے نمایاں ہو جائے کس کا گھر یہاں پر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، مسجد یہاں پر ہے۔ وہ اور اندر گیا، اب جب وہ اور اندر گیا، پہلے تھا مخالفت کے ساتھ، جب وہ اور اندر گیا تو اس کو خوبصورت باتیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ اس نے اسلام قبول کیا، پارلیمنٹ کی ممبرشپ کو چھوڑا اور پھر اس نے غالباً اعلان کیا تھا کہ میں یورپ کے اندر سب سے بڑی مسجد بنانے کی کوشش کروں گا۔ البتہ یہ انفرادی مثالیں ملیں گی ہمیں، اور اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا جب وہ شعوری طور پر اسلام کو قبول کرتے ہیں تو ہم سے بہتر مسلمان ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بہتر بنائے۔ لیکن آج جو قبول کر کے اسلام میں آگے وہ بھی ہمارا بھائی ہے نا، اور اگر وہ ہم سے آگے چلا جائے تو ہمیں جیلسی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ اور امت میں اضافہ ہوا اور بعمل مسلمان نظر آ رہا ہے، اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں تو پیدائشی مسلمان ہوں تو مجھے اور زیادہ آگے بڑھ کر عمل کرنا چاہیے۔ تو خیر یہ تو ہے انفرادی سطح کا معاملہ، بات پیچھے چلی گئی تھی کہ اجتماعی سطح پر تو پیش ہم نے کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ کا کلام ہمیں ترغیب دلاتا ہے کہ لاکھ یہ چالے چلیں، یہ چالے الٹی ان پر پڑیں گی۔ آج اس دنیا کے اندر مغربی معاشرے سے درآمد شدہ جمہوریت ڈیموکریسی کو ہی معراج سمجھا جاتا ہے پولیٹیکل سسٹم کی۔ ہمارے بھی حکمراں، ہمارے بھی سیاستداں اور ہماری بھی دینی سیاسی جماعتیں تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں، جناب جمہوریت ہی الٹیمیٹ ہے، جمہوریت ہی آخری نظام ہے، جمہوریت ہی آخری سسٹم ہے۔ تو ٹرمپ نے جو بیڑا غرق کیا تو کیا امریکہ کا، لیکن جاتے جاتے وہ ہمیں یہ بھی سمجھا گیا کہ یہ اصل نہیں ہے، یہ جمہوریت کوئی معراج نہیں ہے، بدماشی ہے، بدماشی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ دیکھ لیجئے آپ جناب، آج وہ مکرو چہرہ اس جمہوریت کا وہ کھل کر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ یہ انسانوں کی ایسوسیشنز ہوا کرتی ہیں، کبھی کوئی ایک بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی جناب وہ ڈیموکریسی کے خوبصورت نام پر سب لوگوں کو بڑے خوبصورت ناموں کے ساتھ، عوام کی حکمرانی، گورنمنٹ آف دا پیپل اینڈ فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، وہ بینجمن فرینکلن کے بڑے پرانے الفاظ ہیں، عوام کی حکمرانی، عوام بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، میں نے ووٹ دیا تو میں نے بہت بڑا سسٹم کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی بات کر ڈالی، اور یہ نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اصل وہی ہے جو خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو تعلیم عطا فرمائی ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ انسانیت کا حل انسانوں کی عقل سے تجویز کردہ نظام میں نہیں ہو سکتا. انسانیت کے مسائل کا حل انسانوں کے خالق کے عطا کردہ نظام میں ہی ہو سکتا ہے. یہ ہماری اصل بحث ہے. یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق دنیا میں دو ہی پارٹیاں ہیں, حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان. یہ سورہ مجادلہ 28 پارے میں کچھ عرصے بعد انشاءاللہ مطالعہ کریں گے, بلکہ کچھ مہینوں کے بعد انشاءاللہ. تو سورہ مجادلہ 28 پارے میں اللہ تعالیٰ نے دو ہی پارٹیوں کا ذکر کیا, ایک حزب اللہ ہے ایک حزب الشیطان ہے. اسی طرح جان لیجئے دعوتیں دو ہی ہیں دنیا میں, اللہ کی دعوت ہے, رحمان کی دعوت ہے یا شیطان کی دعوت. تو اگر نظام کی سطح پر اللہ کا حکم نہیں چل رہا تو پھر شیطان کا ہی چل رہا ہے. بھائی خوبصورت نعرے لگا دیں, شراب کو خوبصورت بوٹل کے اندر خوبصورت سیل لگا کر اچھا سا ٹیگ لگا کر اور اس پہ تھوڑا پرفیوم چھڑک کر اگر آپ کو اور مجھے کسی کو پیش کر دیا, ویسے تو حرام ہے, تو کیا یہ سارا کچھ کرنے سے وہ ناپاک پاک ہو جائے گا؟ اس اوپر سے ونڈو ڈریسنگ کرنے کے نتیجے میں اندر جو کچھ گند بلا ہے وہ صحیح ہو جائے گا کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بہرحال دو ہی دعوتیں ہیں, دو ہی پارٹیاں ہیں دنیا میں, اور دو ہی نظام ہے دنیا میں. اگر رحمان کا نہیں چل رہا تو پھر شیطان کا ہی کوئی ورژن ہوگا جو چل رہا ہے. ہماری اصل بحث یہ ہے. اللہ تین مرتبہ قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجئے, بارہا یہ ذکر آ چکا ہے کہ قرآن کہتا ہے نا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. بالکل صحیح بات ہے جی. ہماری بہت بڑی کراچی کی پارٹی جس کا ستیہ ناس ہو چکا ہے, انہوں نے بھی بڑے بڑے بینرز لگائے تھے کراچی میں اور نعرے لگوائے تھے اور قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھوایا تھا, دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن, سورہ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 256 پورے حوالے کے ساتھ. اور پھر دین میں کوئی جبر نہیں. بالکل صحیح بات ہے, دین میں کوئی جبر نہیں, لیکن یاد رکھیے گا دین قبول کرانے میں جبر نہیں ہے. ہم گن پوائنٹ پر کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے, اجازت ہی نہیں ہمیں اس کی. اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے, اما شاکروں و اما کفورا, جو چاہے شکر کرے جو چاہے نا شکری کرے. اس حوالے سے عقیدہ اختیار کرنے کی اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہے. اصل کہاں فیصلہ ہو جائے گا؟ آخرت میں. لیکن یاد رکھیے انفرادی سطح پر اس کا دوسرا پہلو کیا ہے, جو قبول کر چکا ہے اس سے عمل کرایا جائے گا. جس بچے کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں دلوایا گیا کوئی مسئلہ نہیں, وہ صبح 10 بجے اٹھے کوئی کچھ نہیں کہے گا, لیکن جس بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا گیا اگر 6:30 بجے نہیں اٹھ رہا تو اس کی والدہ نے بھی نہیں چھوڑنا, اس کے ابا نے بھی نہیں چھوڑنا, ایسے ہی ہے نا. اور اگر 7:30 اسکول نہیں پہنچ رہا, ابھی COVID-19 کو ہٹا دیں, اگر 7:30 اسکول نہیں پہنچ رہا تو پھر ماں باپ کو بھی نوٹس آئے گا. ماں باپ کہیں بھائی یہ کیا ہے, کبھی کہا ماں باپ نے نہیں. آفس اگر لیٹ آئے اور میں امپلائر ہوں تو تنخواہ کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ وہ کہے جی یہ جبر کہاں سے آ گیا, وہ تم نے کیوں تنخواہ, تم نے یہاں پہ نوکری کیوں لی بھائی, تم نے اپنے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کیوں کرایا؟ تو قبول کرانے میں جبر نہیں ہے, لیکن جس بچے کو آپ نے ایڈمیشن دلا دیا جبر ہے. جس نے امپلائمنٹ اختیار کر لیا, نوکری اختیار کر لی, جبر ہے. تو جو اسلام قبول کر لے گا اس پر عمل کروایا جائے گا. بچہ 7 سال کا ہوگا تو نماز کی ترغیب ہوگی, 10 سال کا ہوگا تو تھوڑی سختی, مار دھاڑ نہیں سختی کی جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن میں اس سے اگلی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ انفرادی سطح پر سب کو حق دیتا ہے جو چاہو عقیدہ اختیار کر لو. کافر بنو کہ کل اللہ قیامت کے دن پوچھ لے گا. لیکن اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے سرے میرا حکم چلے گا. یہ ہے جو 3 دفعہ قرآن میں ذکر آیا, سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں, سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں, اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں. ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور آج یہ تصور ہم مسلمانوں کی عظیم اکثریت نے جو بھلا دی ہے. کچھ لوگ کلمے پر مطمئن ہیں میں مسلمان تو ہوں, کچھ لوگ جمعے کی 2 رکعت پر مطمئن ہیں میں مسلمان تو ہوں, کچھ تو 5 وقت کی نماز پر مطمئن ہے میں مسلمان تو ہوں, باقی بے حیائی کا طوفان بھی چلے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بھی جاری رہے سود کے نظام کے ذریعے, شریعت کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو بلکہ آگے بڑھ کر شریعت کے احکام کا لوگ مذاق اڑا رہے ہوں, اور مسلمان برداشت بھی کر رہا ہو. یہ تصور امت میں نہیں نا, یہ تو ہمارا تصور ہے آج. وہ جو انگریز کی آمد کے نتیجے میں جو کچھ ہم نے لیا, تو ہم نے یہ کانسیپٹ بھی لے لیا ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر, ریلیجن مذہب جس کا اردو ہم ترجمہ کرتے ہیں، یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، وہ ان کا ہوگا، کرسچینٹی والوں کا، جوڈائزم والوں کا، ہندو مت والوں کا اور جین مت والوں کا، ان کا ہوگا. اسلام میرا ذاتی فقط مسئلہ نہیں ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ تصور آج ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا کہ اللہ کا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. اسی کے لیے حضور کو مبعوث کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تین مرتبہ قرآن نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مقصد اور مشن کو بیان فرمایا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی. اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین حق دین اسلام دے کر، لیظهره علی الدین کلی، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب کرتے ہیں. قبول کرانا اس پر جبر نہیں ہے، انفرادی سطح پر جو چاہو سو کرو، لیکن اجتماعی سطح پر اللہ اپنی حاکمیت چاہتا ہے، اپنے دین کا نفاذ چاہتا ہے، تاکہ جو آزاد مرضی سے قبول کرنا چاہے وہ قبول کر کے عمل درآمد کر لے، اور تاکہ لوگوں کی دنیا بھی سنورے، دنیا میں جینے کا حق ملے، اور آخر اصل منزل ہے ان کی، وہ اس کی تیاری و فکر کر سکیں. یہ ہے جس کے بارے میں آج انتہائی معذرت اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے تصورات ہی بگڑ چکے ہیں. اور آج جب یہ بات کی جاتی ہے تو ہمارا ایک طبقہ کہتا ہے یہ تو پولیٹیکل اسلام کی بات ہو رہی، یہ جناب ریڈیکل اسلام، استغفر اللہ، ریڈیکل اسلام کی باتیں ہو رہی، یہ ایکسٹریمسٹ اسلام کی باتیں کی جا رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ 70 صحابہ کی جانیں پیش کی یا نہیں کی؟ احزاب میں پیٹ پر پتھر باندھے کہ نہیں؟ 259 صحابہ کی جانیں راہ خدا میں پیش کی یا نہیں؟ باطل سے ٹکرایا کہ نہیں ٹکرایا اپنی جماعت کو؟ کہاں لے کے جائیں گے اس پوری 23 برس کی زندگی کو؟ صرف نمازیں مقصود ہوتی تو ہجرت کا مسئلہ بھی نہیں تھا، ہجرت بھی نہ کرتے. مکے والوں نے تو پہلے کہہ دیا بادشاہ بن جائیے، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے. حضور نے تو پیشکش قبول نہیں کی، حضور نے پوری جدوجہد فرمائی، تب اللہ کا دین غالب اور قائم ہوتا ہے، اور تب پھر اللہ کی رحمت برکتیں دنیا دیکھتی ہے. یہ ہے جس کے بارے میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں اس سورت نازل ہو رہی ہے، اس وقت اللہ کیا بشارت دے رہا ہے؟ ام یریدون کیدا، کیا یہ کسی چال سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چالوں میں مبتلا ہوں گے. اسلام کے خلاف لاکھ سازشیں ہو جائیں، اللہ اپنے دین کو غالب فرما کر رہے گا، کب وہ بہتر جانتا ہے. لیکن آج مجھے اور آپ کو جد و جہد کرنی. اور بشارت کل کے بارے میں حضور کی کیا ہے، کئی مرتبہ سنائی گئی، ایک ہی روایت سنا کر بات مکمل کرتا ہوں. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے ساری زمین لپیٹ کر دکھا دی. اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو رب معراج کے شب وہاں تک لے گیا جہاں جبرائیل بھی کہہ دے ایک مقام پر کہ اس سے آگے میں بھی گیا تو میرے پر بھی جل جائیں گے، تو ساگے اللہ اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رب پوری، وہ سارے مشاہدات جو کرا چکا، حضور فرما رہے میرے رب نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھائی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے اور اس کے مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مجھے زمین لپیٹ کر دکھائی گئی. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل ہے، آدھی دنیا کے کم و بیش قریب قریب تھے، قریب قریب. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، 44 لاکھ مربع میل کم و بیش. جی ابھی پوری دنیا پر ہونا باقی ہے، ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی، مگر اس ہونے میں وقت لگے گا، مگر اس ہونے میں جو محنت ہونی ہے اس میں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی تو سردی پسینہ بھی نہیں آتا، محمد مصطفیٰ کا خون طائف کی گلیوں میں بہا ہے، احد کے میدان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا ہے، پیارے اپنے 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے چچا کا لاشا جن کے لاشے کی کا مسلہ کیا گیا تھا، بے حرمتی کی گئی تھی، وہ بھی دیکھا ہے، اپنے پیارے مصعب بن عمیر کا وہ لاشا کی جن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں، حضور نے وہ بھی دیکھا ہے. ہمارا تو پسینہ بھی پتہ نہیں اللہ کے دین کے لیے لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. وہاں تلواریں چلی ہیں تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ 90 زخم لگے، 90 زخم شہادت کے وقت، 90 زخم. ہمیں تو پتھر، میں اپنے دل ہی کہہ رہا ہوں، آپ کی کیا میں بات کروں، مجھے تو پتھر بھی نہیں مارا کسی نے، گالی بھی نہیں دی کسی نے. تو سوچئے ہمارا کیا لگ رہا ہے اللہ کے دین کے لیے، محمد مصطفیٰ کا کیا نہیں لگا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا کیا نہیں لگا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. ہمارا کیا لگ رہا ہے؟ دعویٰ ہے ان سے نسبت کا، دعویٰ ہے ان سے محبت کا، دعویٰ ہے کہ ان کی شفاعت، امید ہے کہ ان کی شفاعت ملے گی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، مگر اس راہ پر بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یقینا تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.